وجہ سے جو ہے ایک ہی مضمون کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے, کیونکہ خواتین میں بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں, ان کے تعلق سے بھی تقریر کا ہونا نہایت ضروری ہے. میں محترم مہمان عبدالغفور صاحب عبدالغفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں, فکر آخرت اور خواتین دونوں ہی مضامین کی وضاحت کر دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, اسٹیج پر جلوہ فرما محترم ذمہ داران جماعت, معزز علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, عزیز بچوں, پردانشین ماں و بہن, انسان آج کے دور میں بہت مشغول ہے, بزی ہے, مصروف ہے, کسی کو فرصت نہیں ہے آج کے زمانے میں. ہر آدمی بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. اتنی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ کون مر رہا ہے, کیوں مر رہا ہے, رک کر پتہ کر. بائک سے ایک آدمی جا رہا ہے, روڈ پر دیکھا کنارے ایک آدمی پڑا ہوا ہے, مرا ہوا ہے یا زخمی. انسان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ رک کر یہ پتا کرے کہ یہ آدمی کیوں مرا ہوا ہے, کیسے مرا ہے. انسان اتنا مصروف ہے, گھر میں باپ بیمار ہے, گھر میں باپ بیمار ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے, اولاد کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ باپ کے پاس جا کر پانچ منٹ بیٹھ کر پوچھے کہ ابو آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کا کیا حال ہے. انسان اتنا بزی کیوں ہے؟ غور کرو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے بے چین بنا ہوا ہے. جو پیسہ نہیں کما پا رہا ہے وہ کمانے کے چکر میں ہے, جو کما رہا ہے وہ اور زیادہ کمانے کے چکر میں ہے, جو بہت زیادہ کما رہا ہے وہ اسے بچا کے رکھنے میں کے چکر میں. انسان کی ساری تگو دو, ساری دوڑ دھوپ کا محور دنیا ہے. دنیا اچھی ہو جائے, بال بچے آرام سے رہیں, ایک لگژری لائف مل جائے, ایک اچھی زندگی مل جائے, رہنے کو ایک اچھا سا گھر مل جائے, خوبصورت سی بیوی مل جائے. ہر انسان کی زندگی کا موٹو یہی ہے, مقصد یہی ہے. سوال یہ ہے کہ جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اتنی تگو دوڑ کر رہے ہیں, اس دنیا کی ویلو کیا ہے, اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. قرآن کریم کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں, قرآن کریم نے کئی جگہ ہمیں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا کی ویلو کیا ہے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت, دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے خود مسنہ کے بعد چند جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ویلو ہمیں بتا دی.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندوں, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو. تم دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر, تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. والآخرت خیر وابقا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے, دنیا بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے, اور آخرت کی زندگی یہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا میں انسان کن چیزوں کے چکر میں عام طور سے پڑا رہتا ہے؟ مال, اولاد, دولت, یہی سب چیزیں تو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کے پیچھے پڑ کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے, قیامت کو بھول جاتا ہے, جنت کو بھول جاتا ہے, جہنم کو بھول جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے زلزین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. دنیا کے اندر لوگ عورت کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں, اولاد کے چکر میں لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں, سونا اور چاندی اکٹھا کرنے کے چکر میں لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں. والخیل المسومۃ والانعام والحرث, لوگ دنیا کی سواریوں کو, دنیا کے بہترین گھوڑوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں, دنیا کے مویشیوں کو, دنیا کے جانوروں کو پالنے پوسنے کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں, دنیا کی کھیتی باڑی کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. میرے بندو, یہ ساری کی ساری چیزیں تو دنیا کی چند دنوں کی چیز ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تو دنیا میں تھوڑے بھی مطلب تمہیں فائدہ دینے والی ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اصل چیز تو اللہ کے پاس. انسان اس غلط فہمی کا شکار بنا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا میں 60 سال 70 سال زندہ رہنا ہے, اس کے بعد مر جانا ہے. یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی, ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی, یہ تو کافر کی سوچ ہے. یہ تو اس کی سوچ ہے جو قیامت کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا. کافر کی سوچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر بیان فرمایا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, ہمیں تو دنیا ہی کے اندر زندہ رہنا ہے, دنیا ہی کے اندر مر جانا ہے. دنیا کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے, قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے, موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. مگر ایک مسلمان تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنی بھی اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے, اتنے دن دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہم کو مر جانا ہے. مرنے کے بعد قبر کے اندر برزخ کی زندگی ہمیں گزارنی ہے, اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہمیں قبر کے عذاب کا یا قبر کے اندر نعمت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن ہم سب کو حساب دینا ہے. ایک مومن کا تو یہی مان ہونا چاہیے. لیکن آج دنیا کی اکثریت, اور دنیا کو چھوڑو ہم مسلمانوں کی اکثریت, آخرت سے غافل. ہماری زندگی کی تمام کوششوں کا مرکز دنیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بار بار میں دنیا کی اوقات بتا رہا ہے, دنیا کی حیثیت بتا رہا ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگوں جان لو,
آپ مائک والے ہیں, مائک آپ کا بہت اچھا نہیں ہے, اچھی آواز نہیں آ رہی.
میرے بندو, تم جان لو یہ دنیا یا تو کھیل ہے. ذرا غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ. میرے بندوں, یہ دنیا یا تو کھیل ہے, ہم سب جانتے ہیں کھیل کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی کھیل ہم کھیلتے ہیں, وقتی طور پر مزہ آتا ہے, 2 گھنٹہ ہم کھیل کھیلتے ہیں, 3 گھنٹہ کھیلتے ہیں, 4 گھنٹہ کھیلتے ہیں, دن بھر کھیلتے ہیں, اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے. وہ اللہ حضور, اور دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے. وزینتن, دنیا کی زندگی ایک زینت ہے. وتفاخر بالاموال والاولاد وتفاخر بینکم, اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے. وتکاثر بالاموال والاولاد, اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں زیادہ ہونے کا نام ہے.
اس آیت میں ذرا غور کرو, ایک عجیب پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے کیا کہا؟ دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے یا تماشا ہے یا زینت ہے یا ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, ایک دوسرے کے اوپر غرور کرنا, ناز کرنا ہے, یا مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا ہے. اب ذرا انسان کی زندگی کا جائزہ لو. انسان کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے بچپن سے. بچپن کھیل کود کا دوسرا نام ہے. بچپن ختم ہوا, اب نوجوانی شروع ہوئی. نوجوانی تماشے کا نام ہے, لہو کا نام ہے, ادھر ادھر بھاگنے کا نام ہے. نوجوانی کے بعد جوانی کا دور آتا ہے. جوانی زینت کا دور ہے. اپنے آپ کو انسان سجاتا ہے, سجتا ہے, سنورتا ہے, اچھا کپڑا پہنتا ہے, ہیئر اسٹائل بناتا ہے, ڈریسنگ سینس اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اس کے بعد انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے, تھوڑا میچیور ہوتا ہے, تب فخر, ایک دوسرے پر فخر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ پیسہ ہے, میرے پاس تم سے زیادہ عزت ہے, میں تم سے سماج کے اندر بڑا ہوں. اور جب 50-60 سال کا ہو جاتا ہے, پوتے ہو جاتے ہیں, پوتیاں ہو جاتی ہیں, نواسے ہو جاتے ہیں, نواسیاں ہو جاتی ہیں, تو دو چار بوڑھے آپس میں مل بیٹھ کر کہتے ہیں, دیکھو میں نے اتنا پیسہ کمایا, دیکھو میرے اتنے پوتے پوتیاں, میرے اتنے نواسے نواسی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانی زندگی کے تمام پیریڈ کا, تمام ادوار کا ذکر کر دیا. بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے لے کر ادھیڑپن, ادھیڑپن سے لے کر بڑھاپے تک کے تمام ادوار کا ذکر کر دیا. اس کے بعد دنیا کی زندگی کی ایک عجیب مثال دی اللہ نے.
کم سلی گئی سن آج سارا نبات.
دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے. جب بارش ہوتی ہے, ایک کسان کے کھیت کے اوپر جب بارش کا پانی برستا ہے, اس کی کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں, سبزہ زار بن جاتی ہیں, ہری بھری بن جاتی ہیں. کسان بارش کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. کم اصلی غری سنا آج ابل کفار نبات. دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے, اس بارش کی طرح ہے جو کھیتیوں کے اوپر برستی ہے, اور اپنی کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے. ثم یہیج فتراه مصفرا. پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے, وہ پیلی ہو جاتی ہے, وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما. پھر وہ کھیتی چورا چور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پکنے کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے کہ کھیتی ختم ہو جاتی, چورا ہو جاتی, بھوسا بن جاتی. اس میں بھی ذرا غور کرو, جوانی کا دور ہرا بھرا دور ہے, سبزہ والا دور ہے, ہر چیز رنگین نظر آتی ہے, ہر چیز اچھی نظر آتی ہے. جوانی کا دور انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور, سب سے رنگین دور مانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آنے لگتا ہے, جیسے کھیتی پیلی ہونے لگتی ہے, جیسے کھیتی پکنے لگتی ہے, جیسے اناج پکنے لگتا ہے, ویسے انسان کا جسم بھی پکنے لگتا ہے. داڑھی سفید ہونے لگتی ہے, بال سفید ہونے لگتے ہیں, بالوں پر چہرے کے اوپر جھریاں آ جاتی ہیں. ثم یکون حطاما. اور جیسے ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ اناج چورا چور بن جاتا ہے, اناج ختم ہو جاتا ہے, ویسے انسان بڑھاپے کے بعد ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے.
زندگی کے پیریڈس کی, زندگی کے مختلف ادوار کی اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا.
اسی لیے آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
میرے بندو, یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی تو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, لیکن جب دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے, جب دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں تم آخرت کو بھول جاؤ گے, تو ایک دن یہی دنیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے, جنت سے دور کر کے تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے کر چلی جائے گی.
کیا ویلو ہے اس دنیا کی, کیا اوقات ہے.
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے سمجھاتے, ذرا غور سے سننا. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں
ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. اللہ کے پیارے نبی مسلم شریف کی حدیث ہے, اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تم میں سے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی, لو کان حیاً لکان عیباً فیہ, اگر یہ بکری کا بچہ اگر زندہ ہوتا, اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو بھی ہم اسے نہ خریدتے, کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں, یہ عیب دار ہے اور یہ تو مرا ہوا ہے, ہم میں سے کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں چلو اچھا, یہ مرا ہوا بکری کا بچہ میں تم کو ایسے ہی ایک درہم بھی تم سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, ایسے ہی فری میں مفت میں تم کو دے رہا ہوں, لے جاؤ اس کو. صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی, ان میں سے کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا لدنیا احور علی اللہ من ھذا علیکم, اے میرے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو تم جتنا حقیر سمجھتے ہو, جتنا معمولی سمجھتے ہو, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور گئی گزری ہے. جتنی تمہاری نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی اوقات ہے, اس کی ویلو ہے, اس سے بھی زیادہ حقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ پوری دنیا ہے. یہ دنیا کی ویلو ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. ایک اور مثال سے سمجھیے, دنیا میں جب انسان پیسہ کما لیتا ہے, رہنے کے لیے اچھا مکان اس کو مل جاتا ہے, اچھا بزنس چلنے لگتا ہے, تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ جنت و جہنم یہ سب خیالی پلاؤ. لیکن ذرا آپ مسلم شریف کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں جب ہم کمپیریزن کریں گے, جب ہم دنیا اور آخرت کی تلنا کریں گے, تو دنیا کہاں, اس کی اوقات کہاں ہے آخرت کے مقابلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنمی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی آدمی کو ایک پل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. وہ جہنمی آدمی دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزار کر آیا ہوگا, دنیا میں اس کو کسی نعمت کی کمی نہ رہی ہوگی, دنیا میں وہ ایک لگژری لائف گزار کے آیا ہوگا, دنیا میں اس کے پاس اچھا مکان بھی تھا, اچھا بزنس بھی تھا, خوبصورت بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ, اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا, ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم سے فوراً نکال لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا جس کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزری تھی, جس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا, کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی, کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے سوال کرے گا, ایک پل جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا, حل مر بک نعمت قط, حل رأیت خیرا قط, میرے بندے یہ بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھی, کیا تو نے کبھی دنیا میں عیش و آرام دیکھا, کیا کبھی دنیا میں تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ وہی بندہ جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری تھی, جس نے دنیا میں کبھی کوئی بیماری نہیں دیکھی, جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی, ایک پل جہنم میں ڈالے جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا, ما رأیت خیرا قط, اے اللہ میری تو پوری زندگی پریشانیوں میں تکلیفوں میں گزری ہے, میں نے کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا, میں نے تیری کوئی نعمت نہیں دیکھی. ایک پل جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اس آدمی کا یہ جواب. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی لایا جائے, یہ آدمی دنیا میں بہت پریشان رہتا تھا, تکلیفوں میں رہتا تھا, بیماریوں میں رہتا تھا, غریب تھا, پریشان تھا, لیکن جنتی تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل کے لیے جنت میں ڈالنے کے بعد نکالے گا. اس کے بعد اسے پوچھے گا, حل مر بک بؤس قط, حل رأیت شرا قط, میرے بندے یہ بتاؤ کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا, کوئی بیماری دیکھی, کوئی پریشانی دیکھی؟ وہی بندہ جس کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزری تھی, تکلیفوں میں گزری تھی, بیماریوں میں گزری تھی, ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہی بندہ جواب دے گا, ما رأيت بؤسا قط, اے اللہ میری تو پوری زندگی بڑے آرام سے گزری, میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا, کوئی تکلیف نہیں دیکھا. یہ ہے دنیا اور آخرت کے بیچ کا فرق, یہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے, اسی کا شکوا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا,
میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہو, دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, کام آنے والی تو آخرت کی زندگی. اچھا دنیا کتنے دن تمہارے کام آئے گی؟ راجستھان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر دے دے گا, کتنے دن وہ زندہ رہے گا؟ 100 سال. اب تو آج کل کا جو آٹا اور چاول آ رہا ہے اس کو کھا کے تو کوئی 100 سال بھی نہیں جی پا رہا ہے. پہلے کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو 100 سال جی لیتے تھے, اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کی ایوریج عمر 60 اور 70 کے بیچ میں, اب 60 اور 70 کے بیچ میں یہ لوگ چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جا رہے ہیں. 60 اور 70 چھوڑو, اب تو 40 سال 30 سال کے نوجوانوں میں ایسی ایسی بیماریاں, کسی کو شوگر ہو گیا, کسی کو ایڈس ہو گیا, کسی کو کینسر ہو گیا, انسان مر گیا مر جاتا.
جس دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے رہے, 24 گھنٹے خون پسینہ ایک کر کے کماتے رہے, نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کا آرام دیکھا, ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کا فرشتہ آ کر موت کا پیغام لے کر آتا ہے, ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے, سارا کا سارا پلان مرا کا درا رہ جاتا ہے, انسان موت کے گلے لگ جاتا ہے, موت آ کر انسان سے اس کی ساری پلاننگ سارے مقصد کو اس سے دور کر دیتی ہے, مر جاتا ہے انسان. مرنے کے بعد سب سے پہلے تو مال اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے, وہی مال جس کو کمانے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے, وہی مال جس کو کمانے کے لیے انسان سود اور بیاج بھی کھاتا ہے, بےمانی بھی کرتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, ادھر انسان مر جاتا ہے ادھر اس کا مال اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے, مال اس کی اولاد کا ہو جاتا ہے, اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے, گھر والے تھوڑا ساتھ دیتے ہیں. گھر والے کیا کرتے ہیں؟ گھر والے اس کو نہلاتے ہیں, کفناتے ہیں, زمین کے اندر گڈھا کھود کر اس کو لے جا کر دفنا دیتے ہیں. دفنانے کے بعد تھوڑی دیر تک اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو کر, اپنے رشتے دار کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اس کے بعد بچے بھی اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں, گھر والے بھی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اب انسان قبر کے اندر ہے, اب قبر کا اندھیرا ہے, قبر کی تاریکی, اور انسان ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے, کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. منکر نکیر آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی ھذا الرجل, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے, سوال پر سوال ہو رہے ہیں. لیکن انسان کو جواب اپنے عمل کے حساب سے دینا ہے. وہاں نہ بیٹا کام آ رہا ہے, نہ ماں کام آ رہی ہے, نہ باپ کام آ رہا ہے, نہ رشتے دار کام آ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, یتبع المیت ثلاثۃ, انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اس کا مال بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, مال بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, گھر والے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انسان کے کام اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا عمل کام آتا ہے. اسی لیے ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک,
جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, فجل تعالی شفیر القبر, اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, فبکا, اور پھر اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں, حتی یبل لحیته, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی زارو قطار رونے لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, لمثل هذا فاعدوه یا اخوانی, میرے بھائیوں اگر تیاری کرنا ہے تو اس دن کے لیے تیاری کرو, یہاں پر آنے کے لیے تیاری کرو, اس قبر میں جانے کی تیاری کرو. کس بات کا غرور ہے انسان تجھ کو, کس بات کا کمنٹ ہے؟ ذرا تو اپنی موت کو یاد کر, کتنا بے بس ہو جاتا ہے تو, تیرے مرنے کے بعد تیرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی, اتنی قوت بھی نہیں ہوتی کہ تو اپنے ساتھ ہونے والی تکلیف کا اظہار کر سکے. دنیا میں تو زندہ رہتا تھا, باتھ روم کے اندر نہانے جاتا تھا, آدھا آدھا گھنٹے تک تو نہاتا رہتا تھا, اپنے پسند کے صابن سے اپنے پسند کے شیمپو سے تو نہاتا تھا. آج تیرے مرنے کے بعد تیرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں, اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو خود سے نہلا سکے. حال تیرے گھر والے تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کرتے ہیں, تجھے نہلاتے ہیں, تیری شرنگا کو صاف کرتے ہیں, تجھے پانی گرم پانی سے نہلا رہے ہیں. اتنا بے بس ہے تو, اتنا بے بس ہے تو, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی بہت زیادہ گرم کر دیا ہے, تھوڑا پانی کو ٹھنڈا ہو جانے دو, آج تمہاری پسند کے پانی سے بھی تم کو نہلایا نہیں جا رہا ہے. غور کرو میرے پیارے بھائیوں, اس سے زیادہ بے بسی کا پیریڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں؟ اس جنت کو چھوڑ کر؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ایک طرف, جنت میں ایک کوڑا, جتنی جگہ میں جنت میں ایک کوڑا رکھا جائے گا اتنی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے. آپ تو ماشاءاللہ راجستھان کے رہنے والے ہیں, راجستھان میں جے پور جیسا شہر ہے, جودھ پور جیسا شہر ہے, آپ شہر کے بیچوں بیچ میں سینٹر میں اگر آپ زمین لینے جائیں تو بہت مہنگی ملے گی. آپ ممبئی چلے جائیں, پونہ چلے جائیں, وہاں پر آپ کو شہر کے بیچوں بیچ میں اگر زمین لینی ہوگی تو عام جگہوں کے مقابلے میں کئی ہزار گنا مہنگا ریٹ ہوگا. یعنی دنیا میں بھی زمین کی قیمت اس کی جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی کے ذرا اس جملے کے اوپر غور کرو, لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ میرے خیال سے مشکل سے ایک اسکوائر فٹ جگہ ہوگا, یعنی جنت میں ایک اسکوائر فٹ کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے, جس میں ممبئی اور دنیا کے بڑے بڑے جتنے شہر ہیں اور جتنی رنگین جگہ ہیں, دنیا کے جتنے پوش ایریا ہیں, جتنے وی آئی پی ایریا ہیں, وہ سارے کے سارے علاقے, وہ ساری کی ساری جگہ ایک طرف اور جنت کا ایک اسکوائر فٹ کا علاقہ ایک طرف. اور اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ میری امت دنیا کے چکر میں پڑ جائے, میری امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گی, یہ میرے نبی کو ڈر تھا اور میرے نبی نے اس ڈر کا ذکر بھی کیا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہونے والے شہیدوں کے اوپر 8 سال کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یا تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جاتے ہیں, دونوں مطلب لیا ہے علماء نے. شہداء احد کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے بعد حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں,
کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی منبر پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی بین ایدیکم طرف، اے میرے صحابہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں، میں تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہونے والا ہوں، تم سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جانے والا ہوں، وانی شہید علیکم، اور میں قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہ بن کر تمہارے سامنے آؤں گا، میں تمہارے اوپر گواہی دینے والا بن کر آؤں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور قیامت کے دن اے میرے صحابہ اے میری امت کے لوگوں میری تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔
حوض کوثر کو جانتے ہیں آپ؟ یہ وہی حوض کوثر ہے جس کا پانی پینے کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگی، ایک بار جس نے کوثر کا جام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پی لیا اس کو پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے۔
وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامٍ هَذَا، اور اے میرے صحابہ میں یہیں سے بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اے میرے صحابہ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ اب کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری امت شرک نہیں کر سکتی، برے سے برا دور آئے گا لیکن اللہ کے نبی کی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اگر امت کے اندر تھوڑے بہت لوگ شرک کریں تو یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ولکن اخشى علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، فتنافسوها، تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے لڑنے لگو گے، مقابلہ کرنے لگو گے۔
آج اخبار اٹھا کے دیکھ لو، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ ابھی آج ہی صبح کوئی اخبار مجھے دکھا رہا تھا، میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے اخبار پہ دکھایا بھائی نے بھائی کی ہتیا کر دی، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار دے رہا ہے، دنیا 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 اور دنیا کی دولت کمانے کے پیچھے انسان اتنا پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے کہ سب کچھ بھول چکا ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل فخر اخشى علیکم، اے میرے امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، میرے بعد تم کلاش ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے، تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی نعمتیں تم کو ویسے ہی دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دی گئی، اور تم بھی دنیا کے پیچھے ویسے ہی پڑ جاؤ گے جیسے پہلے کے لوگ پڑے، اور دنیا تمہیں ویسے ہی حلال کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔
آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، دنیا اتنی خراب ہے اتنی بری ہے تو کیا ہم دنیا میں جینا چھوڑ دیں، بال بچوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، کاروبار کرنا چھوڑ دیں، بزنس کرنا چھوڑ دیں، شادی کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اسلام اسی کی تو تعلیم نہیں دیتا،
ہمیں سب سے جامع دعا، سب سے پیاری دعا جو قرآن کے اندر اللہ نے سکھائی، ذرا اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی زندگی میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
دنیا کمانا ہے، دنیا میں رہنا ہے،
شادی بھی کرنا ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، بزنس بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے،
دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن دنیا کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث سے آپ ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کے کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے کندھے پکڑ کے اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟
کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے. راجستھان کا کوئی آدمی سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, راجستھان کا کوئی آدمی دلی کے اندر جاب کر رہا ہے, آپ کے علاقے کا کوئی آدمی شہر کے باہر یا ملک کے باہر کام کر رہا ہے,
40,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے, بہت اچھی زندگی وہاں گزار رہا ہے,
ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن بار بار اس کو اپنا علاقہ یاد آئے گا. وہ جیتارن کا رہنے والا ہوگا تو اس کو جیتارن یاد آ رہا ہوگا, اجمیر کا رہنے والا ہوگا تو اس کو اجمیر کی سرزمین یاد آ رہی ہوگی, وہ اگر لاڈون کا رہنے والا ہے تو لاڈون کا علاقہ اس کو یاد آئے گا. اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنی سرزمین سب کو پیاری ہوتی ہے. پردیس میں لوگ مجبوری میں رہتے ہیں, لیکن پردیسی کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہوتی. انسان زندگی ضرور گزارتا ہے لیکن اپنے اصل ٹھکانے کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں سیٹ ہو جاؤں, کب میں سیٹل ہو جاؤں اور کب میں اپنے وطن لوٹ جاؤں. اللہ کے پیارے نبی کتنی بہترین مثال دے رہے ہیں, کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں زندگی ایک پردیسی کی طرح گزارو, جیسے ایک پردیسی کی اصل توجہ اس کے وطن کی طرف ہوتی ہے. تم دنیا میں بزنس بھی کرو, تم دنیا میں بچے بھی پیدا کرو, تم دنیا میں شادی بھی کرو, لیکن تمہاری اصل نظر آخرت پر ہونی چاہیے. تم آخرت کی تیاری کرنے پر اپنا دماغ لگاؤ.
یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی,
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے میرے بندے, تو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر, دنیا کے اندر تجھے رہنا ہے, دنیا کے اندر تجھے زندگی گزارنی ہے, لیکن تو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور تم دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو کبھی مت بھولنا. دنیا میں دولت تجھے کمانی ہے, دنیا میں جائز طریقے سے بزنس بھی کرنا ہے, شادی بھی کرنا ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, رشتے داروں کا حق بھی ادا کرنا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, تجھے دنیا کو بھولنا بھی نہیں ہے
اور آخرت کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے.
اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبَاحَ. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, شام کو جب بستر پر سونے جانا تو یہ سوچ کر سونا کہ آج کی رات میری آخری رات ہے, اور صبح ہو جائے تو یہ سوچ کر تم دن گزارنا کہ ہو سکتا ہے آج کی شام میری آخری شام ہو.
اچھا, اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کل آپ کو مرنا ہے, کل آپ کی موت ہو جائے گی, ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مر جانا ہے, اس سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں, کیسا لگے گا آپ کو؟ وہ 24 گھنٹے جو آپ کی زندگی کے بچے ہوئے ہیں وہ بڑا سنبھال سنبھال کے آپ استعمال کریں گے کہ اب تو مجھے 24 گھنٹے ہی زندہ رہنا ہے.
یعنی عبداللہ ابن عمر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے, کب تمہیں تمہاری موت آئے گی یہ تمہیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو تمہیں آنی ہے, تو کیوں نہ تم اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھو, ہر صبح کو آخری صبح سمجھو, اور آخری دن سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارو, آخرت کی تیاری کرو. اسی لیے آگے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, وخذ من صحتک لمرضک وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کرو, اپنی صحت میں اپنی بیماری کی تیاری کرو.
آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں شوگر کی بیماری ہوگی, ڈائبٹیز ہوگی, کروڑ پتی ہیں لیکن میٹھا نہیں کھا سکتے. ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی گلاب جامن کھا رہا ہے, رس گلہ کھا رہا ہے, وہ بیچارہ نہیں کھا سکتا. کتنی بڑی عبرت کی بات ہے میرے بھائی, بڑی عبرت کی بات.
انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے, وہ اس کی قدر نہیں کرتا,
اس کی ویلو نہیں سمجھتا کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. جب بیمار ہوتا ہے, جب اس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, جب اس کو کینسر ہوتا ہے, جب اس کو ایڈس ہوتا ہے, جب اس کو کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے, تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, نعمتان مقدور فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں کہ انسان ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے, انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے, انسان ان دو نعمتوں کی ویلو نہیں سمجھتا ہے. الصحت والفراغ, ایک نعمت تو تندرستی ہے, تندرستی رہتی ہے, انسان معمولی سمجھتا ہے, جب بیمار ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. والفراغ, اور انسان جب فرصت میں ہوتا ہے, جب خالی ہوتا ہے, جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے, برباد کرتا ہے, اور جب بزی ہوتا ہے, جب زندگی کا وہ اچھا ٹائم نکل جاتا ہے, تب سوچتا ہے ارے یار میرے پاس اگر فرصت رہتی, ٹائم رہتا تو میں یہ کرتا, میں وہ کرتا. ٹائم کی ویلو آدمی نہیں سمجھتا اور صحت کی ویلو نہیں سمجھتا. تو دنیا میں زندگی گزارنا ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا ہے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.
ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حضرت صالح کے ساتھ پائے جی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور سوال کیا,
دلنی علی عمل یحبنی اللہ ویحبنی الناس.
اے اللہ کے پیارے نبی, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. صحابہ کیا کیا سوالات کرتے تھے اللہ کے نبی. ہم لوگ اپنے علماء سے کیا سوال کرتے ہیں. ابھی آج دوپہر میں ایک صاحب کو میں نے ایک سوال کرتے ہوئے دیکھا, بڑا اٹپٹا سا سوال. ٹیلی فون پر لوگ فون کر کے علماء کو سوال کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے سوال. مولوی صاحب جنت میں کتنی ترکاریوں کے نام آئے, کتنے پیڑوں کے نام آئے, حابیل قابیل میں جس لڑکی جس عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی اس عورت کا نام کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا, کون سی عورت ہے جس کا باپ بھی نبی, جس کی بیٹا بھی نبی, جس کا بھائی بھی نبی. لوگ اب دین کے سوالات جنرل نالج کے طور پر پوچھتے ہیں لیکن صحابہ کے سوالات
دلنی علی عمل اذا عملته
یحبنی اللہ ویحبنی الناس. اے اللہ کے پیارے نبی, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اگر میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. کتنا پیارا سوال ہے, سوال کتنا پیارا ہے. اگر اس سوال کو الٹ دیا جائے, اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے, دنیا میں بھی لوگ محبت کریں اور آخرت میں اللہ بھی محبت کرے. اب نبی کا جواب دوں. میں نے کہا نا دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن کیسے گزارنی ہے. نبی کا جواب دوں,
ازہد فی دنیا یحبک اللہ.
اے میرے پیارے صحابی, تم دنیا میں زندگی گزارو لیکن دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ.
دنیا میں تم زندگی گزارو لیکن دنیا سے بے رغبت بن جاؤ, دنیا سے زیادہ انٹرسٹ نہ لو, دنیا سے زیادہ دلچسپی نہ لو, دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ. اس حد سے دنیا, تم دنیا میں ظاہرانہ زندگی گزارو, تم دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے والی زندگی گزارو. یو ہبو اللہ, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وزحد اما فی ایدی الناس, اور لوگوں کی دولت سے دور رہو, لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, لوگوں کے پیسے پر نظریں نہ رکھو, لوگوں کی دولت پر نظریں نہ رکھو, لوگوں سے بے رغبت ہو بن جاؤ,
لوگوں سے لا تعلق بن جاؤ,
لوگوں کی دولت سے لا تعلق بن جاؤ, لوگوں کی دولت پر نظریں نہ رکھو, لوگوں کے پیسے پر نظریں نہ رکھو. یہی پکڑنا تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے.
عام طور سے جو لوگوں کے پیسے پر نظر رکھتا ہے لوگ اس کو لالچی سمجھتے ہیں,
اور جو لوگوں کے پیسوں سے لوگوں کی دولت سے بہت زیادہ مطلب نہیں رکھتا لوگ اس کو عزت دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت پانے کا طریقہ بتا دیا کہ دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا میں رہو, دنیا میں زندگی گزارو لیکن آخرت کی تیاری کرو, دنیا کو آخرت کی تیاری کرنے کا ٹھکانہ بنا. چلیے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان فی الدنیا ہم من کان فی الآخرۃ ہم مہو, جو آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے, جس کی زندگی کا مشن یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آخرت کی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیسے کامیاب ہونا ہے, مجھے جنت میں کیسے جانا ہے, مجھے جہنم سے کیسے بچنا ہے, مجھے قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے, من کانت الآخرت حکمہ, جو اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تبندر بنا دیتا ہے, اس کے دل کو امیری سے بھر دیتا ہے, اس کے دل کو دولت سے بھر دیتا ہے. تو غریب بھی ہوتا ہے تو رات میں چین کی نیند سوتا ہے, اگر اس کو چار پیسے کم بھی ملتے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے, اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ امیر بنا دیتا ہے. اصل دولت کیا ہے؟ دل کی دولت, پیسہ ویسا کوئی چیز نہیں. کروڑ پتی انسان بن جائے لیکن رات کو نیند نہ آئے, انسان کو گولیاں کھانی پڑے, رات میں بھی اس کو سپنے آئے تو کاروباری سپنے آئے, نماز بھی پڑھے تو دکان یاد آئے, اس کا نام سکون نہیں ہے میرے بھائی. سکون تو یہ ہے کہ یہ غریب آدمی چٹنی اور روٹی کھاتا ہے, دال اور چاول کھاتا ہے. اب تو دال کا نام نہیں لینا چاہیے, اب تو دال تو مرغی سے بھی مہنگی ہوگی. ایک آدمی ایک سادہ کھانا کھاتا ہے, ایک عام سا کھانا کھاتا ہے لیکن چین کی نیند سوتا ہے, یہ دل کی امیری ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا دل آخرت کی تیاری میں مشغول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امیر بنا دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اور جو اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے, اس کے پرابلم کو سالو کر دیتا ہے, اس کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیتا ہے, اس کے مسائل ایک ایک کر کے حل ہونے لگتے ہیں. زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لو میرے بھائیوں, زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میرا نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اچھا, آخرت کی تیاری کو اگر کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ دنیا ملے گی اس کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں دنیا ملے گی. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ, دنیا خود چل کر اس کے پاس آئے گی, دنیا کی نعمتیں خود چل کر اس کے پاس آئیں گی, دنیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آنا پڑے گا, اس کی زندگی چین سے گزرے گی, سکون سے گزرے گی. وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا هَمَّهُ, اور جو اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا کو کمانا ہے, دنیا کو کمانے کے چکر میں, دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں, دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے چکر میں جو اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. ایک امیر آدمی ہے, پیسے والا آدمی, لیکن اگر اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں, آخرت کی تیاری کا تصور نہیں ہے تو ہمیشہ اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ ارے کہیں میرا بزنس ختم نہ ہو جائے, کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے, کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں, کہیں میں سڑک پر نہ آ جاؤں, کہیں میں روڈ پر نہ آ جاؤں. اس کو ہمیشہ اپنے غریب ہونے کا ڈر لگا ہے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ, اور جو دنیا کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ الجھنوں میں ڈال دیتا ہے, اور زیادہ پرابلمس میں ڈال دیتا ہے, اور زیادہ وہ الجھ جاتا ہے, اور زیادہ اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور دنیا میں کیا ملتا ہے اس کو؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, دنیا میں بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے, تقدیر سے ایک انچ نہ کم نہ زیادہ اس کو ملنے والا, جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا, چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے, جتنی بھی کردو کاوش کر لے. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی, ہماری زندگی میرے بھائیو آج ہم غور کریں, آج آخرت کا تصور نہیں ہمارے ذہنوں میں.
آج مولوی لوگ جب تقریروں میں جنت کی بات کرتے ہیں جہنم کی بات کرتے ہیں تو لوگ وہ داغ لاتے ہیں, لوگ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب خیالی پلاؤ ہے. جنت کس نے دیکھی ہے, جہنم کس نے دیکھی ہے, قیامت کس نے دیکھی ہے, یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں. ارے مولوی صاحب چار دن کی زندگی ہمیں عیش کرنے تو, موج مارنے تو, مزہ کرنے تو, مستی کرنے تو. آج مرحوم کا یہ کہنا ہے, آج نوجوان نسل کی خاص طور سے یہی سوچ. آؤ جس نبی کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں, جس نبی سے ہم سب محبت کرتے ہیں, جس نبی کے ہم سب امتی ہیں, آؤ ذرا اس نبی کی زندگی کا جائزہ لیں. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیتے ہوئے ہیں, نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسین, اللہ کے پیارے نبی ایک چٹائی پر لیتے ہوئے ہیں. فقامہ اچانک آپ اٹھتے ہیں, چٹائی پر لیتے ہیں آپ اٹھتے ہیں, فاسترا فی جنبہ, چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں. فقلنا, صحابہ کہتے ہیں لبلب تخذنا لک وطانا یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے نبی آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان اسے دیکھے نہیں جاتے, اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم بھی آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں, گدے کا انتظام کر دیں, تکیے کا انتظام کر دیں, ایک آرام دہ زندگی آپ بھی گزارے.
اب ذرا نبی کا جواب سن, جس نبی کی امتی آج دنیا کی نعمتوں کو پانے کے لیے حلال و حرام بھولے بیٹھے ہیں, اس نبی کا حال کیا تھا, ذرا اس حدیث پاک سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیو. ترمذی کی صحیح روایت,
صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں, تکیا بنا دیں, لبی تخذنا لک وطانا, ہم آپ کے لیے آرام دہ گدے کا انتظام کر دیں. اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے, مال یہ ولی دنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا, میرا دنیا سے کیا رشتہ ناتا, میں کہاں اور دنیا کہاں, مالی ولی دنیا, میں دنیا میں کیا کروں گا, مالی ولی دنیا, میں دنیا میں کیا کروں گا, مانا الا کراکب استظلت تحت شجرۃ, میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دنیا میں ایک مسافر سفر کر رہا ہے, اس تدل تحت شجر, ایک درخت کے نیچے, ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے.
ایک مسافر جب کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے,
سنما رہا پتر کہا, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے صحابہ میں بھی اس مسافر کی طرح ہوں, میں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہوں.
یہ تھی ہمارے نبی کی سوچ, اسی نبی کے کلمہ تو پڑھنے والے ہیں.
میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میری بات, غور کریں کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی تھی. بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے, اچانک آپ نے دروازے پر کیا دیکھا, آپ واپس چلے گئے. حضرت علی آئے, حضرت فاطمہ نے ان سے کہا, اے میرے سرتاج آج اللہ کے پیارے نبی ہمارے دروازے پر آ کر واپس چلے گئے, پتا نہیں کون سا گناہ ہم نے کر دیا, پتا نہیں کون سی غلطی ہم نے کر دی, کون سا جرم ہم سے ہو گیا,
جاؤ ذرا میرے نبی سے سوال کرو کیا کہ کیا انہوں نے دیکھ لیا.
حضرت علی اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ ہمارے گھر پر آ کے دروازے سے واپس چلے گئے. اللہ کے پیارے نبی نے جواب دیا, رأیت علی بابها سترًا وشیا,
اے علی میں آج جب فاطمہ کے گھر پر گیا, جب میں تمہارے گھر پر گیا تو میں نے دروازے پر ڈیزائن والا پردہ دیکھا, میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے پر ایک ڈیزائن والا ایک تصویروں والا پردہ لٹکا ہوا ہے. مالی والی دنیا اے علی میرا دنیا سے کیا ناتا ہے, فاطمہ میری بیٹی ہے, فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری لگتے جگر ہے. جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تو میری بیٹی کا لینا دینا کب سے شروع ہو گیا؟ فاطمہ کے دروازے پر وہ ڈیزائن والا پردہ دیکھ کر اے علی میں واپس چلا آیا. حضرت علی گھر آئے, اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ میرے نبی سے یہ بھی پوچھ لو کہ اس پردے کا کیا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنا وہ پردہ اپنے محلے کی ایک غریب فیملی کو دے دو, ایک غریب گھر والوں کو دے دو, اس کو اپنے گھر استعمال میں لے آئے. یہ تھا میرے نبی کا طریقہ, کیا پرورش کی تھی میرے نبی نے اپنی بیٹی کی, اپنے گھر والوں کی, کیا مزاج بنایا تھا. اللہ نے جب میرے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل کی وانذر عشیرتک الاقربین, اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ, تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نام لے لے کر آپ نے فرمایا اے بنی کعب ابن لؤی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اے بنی ابی مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اے بنی ہاشم کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اے میری بیٹی فاطمہ انت بنفسک من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, لا املک لک من اللہ شیئا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کام نہیں آؤں گا, وَإِنَّ لَكُمْ رَحِيمًا صَابِرُهَا بِذَالِهَا دنیا میں میں تمہارے ساتھ رشتہ داری نبھاؤں گا, میں تمہارا باپ ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ نبھاؤں گا, میں کسی کا چچا ہوں اس کے ساتھ میں رشتہ نبھاؤں گا, دنیا میں مجھ سے جو لینا ہے لے لو لیکن آخرت میں میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. یہ تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی. حضرت فاطمہ میری پیاری ماں اور بہنوں, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے, میں تمہارے بارے میں بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. بڑی شکایتیں ہوتی ہیں آج ہماری ماں بہنوں کو, شوہر اگر غریب مل جائے, مزدوری کرنے والا مل جائے, پتہ نہیں کس کے پلے پڑ گئی, میرے باپ نے پتہ نہیں کس کے گھر بھیج دیا, شوہر بیچارہ محنت کرے خون پسینہ ایک کر دے لیکن بیوی کی فرمائش کے مطابق اگر اس کو سوٹ خرید کر نہ دے, اس کے حساب سے اگر اس کو میک اپ کرنے کی اجازت نہ دے تو بیویاں ہمیشہ شوہر کے اوپر غصہ نکالتی رہتی ہیں. آؤ ذرا تمہیں پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک ورق تم کو دکھاتا ہوں, یہ زندگی کا ایک باب تم کو دکھاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی, آٹا پیسا کرتی تھی, اور آٹا پیسنے کی وجہ سے, چکی چلانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے. انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, وہ آئی کہ مجھے بھی یہ غلام مل جائے تو میرے کاموں میں آسانی ہو جائے, یہ آٹا مجھے نہ پیسنا پڑے, یہ چکی مجھے نہ چلانی پڑے. سوچو نبی کی بیٹی کو اپنے گھر میں آٹا پیسنا پڑتا ہے, نبی کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار کو حسن و حسین کی امی کو اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسنا پڑتا ہے. اسی لیے امام بخاری یہ حدیث لا کر باب قائم کرتے ہیں, باب عمل المرأة فی بیت زوجها, عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنا چاہیے, یہ مسئلہ نکالتے ہیں امام بخاری. چکی چلانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتا ہے, آتی ہیں اپنے نبی کے پاس, اپنے باپ کے پاس, غلام آئے ہوئے ہیں میرے نبی کے پاس, شاید غلام مجھے بھی مل جائے, میری زندگی میں تھوڑا آرام مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ اگر میرے ابا جان آ جائے تو انہیں میرا پیغام پہنچا دیجیے گا, میرے باپ کو میرا پیغام پہنچا دیجیے گا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی, اس کو ایک غلام کی ضرورت ہے, اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دیجیے گا, آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور ایسا ایسا کہہ رہی تھی, اللہ کے پیارے نبی صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتے, اسی وقت اپنی بیٹی کے دروازے اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. حضرت علی حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر جا چکے تھے, ہم دونوں سونے کا ارادہ کر رہے تھے, اتنے میں اللہ کے پیارے نبی تشریف لے آئے. اللہ کے نبی جیسے ہی دروازے پر آئے, حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی اللہ کے پیارے نبی کے احترام میں کھڑے ہونے لگے. پتہ یہ چلا کہ اگر سسر آئے تو داماد کو سسر کی عزت کرنی چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے, اس کے بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی اٹھنے لگے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اعلی مکانکما, اپنی جگہ لیٹے رہو. پھر حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بستر پر آئے, فجلت بینی وبینھا, اللہ کے پیارے نبی میرے اور میری بیوی فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے, اور اللہ کے پیارے نبی اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے, حتی وجدت برد قدمیہ, یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک کو اپنے پیٹ کے اوپر محسوس کیا. اتنا قریب آ کر آپ بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے فاطمہ مجھے پتا چلا کہ آج تم میرے پاس غلام لینے کے لیے آئی تھی. اے فاطمہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو غلام دے سکوں, میں اپنی بیٹی کو خدمت کرنے کے لیے خادم دے سکوں, لیکن اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا رہا ہوں. اذا ابیتما الى فراشکما, اے علی تم بھی سن لو, اے فاطمہ تم بھی سن لو, اذا ابیتما الى فراشکما, جب تم دونوں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیتا کرو, جب تم اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرو, فسبحا ثلاثاً وثلاثین وحمدا ثلاثاً وثلاثین واستغفرا اربعاً وثلاثین, تو 33 بار سبحان اللہ کہا کرو, 33 بار الحمدللہ کہا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. فذالکما خیر لکما من خادم, یہ خادم سے بہتر ہے تمہارے لیے. غور کرو میری پیاری ماں اور بہنوں, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی اپنی بیٹیوں کی اور کیا سبق دیا تھا. حضرت ابو بکر کو دیکھو, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم ہے, اما عائشہ ان سے ملنے کے لیے گئی, اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی. حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم ہے, مرض الموت میں اپنی بیٹی عائشہ سے, نبی کی بیوی عائشہ سے سوال کرتے ہیں, فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری بیٹی عائشہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے کفن میں تم نے کتنے کپڑے استعمال کیے تھے, اللہ کے پیارے نبی کو تم نے کتنے کپڑوں میں کفنایا تھا. اس حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا کہ نبی کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا. یہ مسئلہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو میری بیٹی عائشہ بتا سکتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں غور کرو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک بیوی ہوتے ہوئے, ایک بیٹی ہوتے ہوئے اماں عائشہ نے اس امت کو ایک تہائی دین عطا فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ 1/3 دین ہمیں اماں عائشہ سے ملا ہے, 1/3 دین کا 1/3 ہمیں اماں عائشہ سے ملا ہے. اگر اماں عائشہ کی حدیثیں نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف, آپ کی گھریلو زندگی ہمیں پتہ نہیں چل سکتی تھی. اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, آپ کی گھریلو لائف کیسی تھی, یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1/3 حصہ اگر کسی نے بتایا ہے تو حضرت عائشہ نے بتایا ہے, وہ ایک عورت. تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ کتنے کپڑوں میں تم لوگوں نے نبی کو کفنایا, تو حضرت عائشہ نے جواب دیا فی ثلاثتی اسواب سہولیت بیز, ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا تھا, 3 سہولی سفید رنگ کی 3 سہولی چادروں میں کفنایا تھا, اور اس میں کوئی کرتا یا کوئی امامہ نہیں تھا, 3 بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کو کفنایا تھا.
بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی وہ چادر رکھی ہوئی تھی جس چادر کو وہ بیماری کے عالم میں پہنا کرتے تھے, اس چادر کے اوپر زعفران کا نشان بھی لگا ہوا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے لوگوں, جب میں مر جانا میں مر جاؤں گا تو مجھے اسی کپڑے میں کفنانا اور دو کپڑے اور بھی شامل کر دینا, تاکہ نبی کو جب تین کپڑوں میں کفنایا گیا تو میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہو جائیں.
صحابہ کتنا لحاظ کرتے تھے, ایک ایک چیز میں نبی کی سنت کا لحاظ کرتے تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفنایا گیا تو میں بھی تین کپڑوں میں ہی اس دنیا سے جاؤں گا.
حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جان ان ھذا لخلق,
اے ابا جان یہ تو پرانا کپڑا ہے, یہ تو پرانی چادر ہے, آپ کو پرانی چادر میں ہم کیوں کفنائیں گے, آپ کے لیے ایک نیا کپڑا کفن کر لیتے, آپ آپ کو نئے کپڑے میں کفناتے ہیں. حضرت ابو بکر جواب دیتے نہیں نہیں اے میری بیٹی, اے میری بیٹی عائشہ, مجھے نئے کپڑوں میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے, ان الحی احق بالجدید, نیا کپڑا تو زندہ آدمی کو پہننا چاہیے, میں تو مر جاؤں گا, مرنے کے بعد میرے کفن میں تمہیں نیا کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اے عائشہ میرے اس کفن کو آخر قبر کے اندر جانا ہے, میرے مرنے کے بعد یہ مٹی میں مل جائے گا, میرے پیپ اور ملاب اس کپڑے میں لگ جائیں گے, تمہیں نئے کپڑوں میں مجھے کفنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ تھے, یہ ابو بکر صدیق بول رہے ہیں, یہ اس امت کے سب سے بہترین انسان بول رہے ہیں, یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا احسان.
حضرت عمر فاروق کو دیکھو, ان کو جب ابو لولو نے نیزہ مارا آخری ٹائم میں, حضرت عمر بڑے گھبرائے گھبرائے سے, ان کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے, بڑی تکلیف کے عالم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس وہیں پر موجود ہیں, کہتے ہیں اے عمر اتنا گھبرا کیوں رہے ہو, اے عمر تمہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ارے تم تو نبی کے صحابی ہو, صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأحسنت صحبته, اے عمر تم نبی کی صحبت میں رہے اور اچھی طریقے سے نبی کا ساتھ دیتے رہے, یہاں تک کہ جب اللہ کے پیارے نبی اس دنیا سے گئے تو تم سے راضی تھے, ابو بکر کے ساتھ تم رہے اور اچھی طریقے سے ابو بکر کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ جب ابو بکر اس دنیا سے گئے تو ابو بکر بھی تم سے راضی تھے. اس کے بعد اے عمر آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا اور آپ ابھی دنیا سے جانے والے ہیں, ہم سب آپ سے راضی ہیں, اے عمر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا, بہتر معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ. یہ عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے, یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر جس راستے سے چلا جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ وہ عمر ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس جہاں تک تم نے یہ کہا کہ میں نبی کی صحبت میں رہا اور نبی مجھ سے راضی رہے, فہذا من من اللہ علیہ, یہ تو اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم تھا جو اللہ نے میرے اوپر کیا. ابو بکر کے ساتھ میں جتنے دن ہو تک رہا اور ابو بکر کے ساتھ اچھی طریقے سے میں نے زندگی گزاری, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا جو اللہ نے میرے اوپر کیا. پھر اس کے بعد میرا دور آیا, پھر مجھے تمہارے جیسے لوگ ملے, اب مجھے ڈر ہے تو تم ہی لوگوں کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. اے عبداللہ ابن عباس لو ان لی طلاع الارض لابتدیت به من عذاب اللہ, اگر میرے پاس زمین کی پوری دولت بھی آ جائے, پوری زمین میرے قبضے میں آ جائے تو میں تمنا کروں گا, میں یہ آرزو کروں گا کہ پوری زمین کی ساری دولت دے کر میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں.
عمر فاروق بول رہے ہیں, عمر فاروق کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, آج کے مسلمان کو ڈر نہیں. عثمان غنی کو دیکھو, ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد ہیں, نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آ چکی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا.
عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنکھوں سے بھیگ جاتی ہے.
سوال کرنے والے عثمان غنی سے سوال کرتے ہیں تذکر الجنت والنار فما تبکی. اے عثمان تم جنت کا ذکر کرتے ہو جہنم کو یاد کرتے ہو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے لیکن جب تم کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہو جب تم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تو زارو قطار رونے لگتے ہو آخر کیا بات ہے.
عثمان غنی کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. فان نجا منہ فما بعده بعده ایسر منہ. اگر کوئی قبر سے بچ گیا اگر کسی کے لیے یہ قبر کی منزل آسان ہو گئی تو آگے کے راستے بھی آسان ہیں اور اگر کوئی قبر کی منزل کو پار کرنے میں ناکام ہو گیا تو آگے کا راستہ بھی اس کے لیے پریشانی والا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج ہم قبرستان میں بیٹھ کر سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہیں. آج قبروں کے پاس سے گزر کر مسلمان قبرستان میں جوا کھیلتا ہے. آج قبر کو دیکھ کر کسی کو موت کی یاد نہیں.
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے پوچھا ہے اللہ کے نبی ابن ماجہ کی حسن روایت ہے پوچھا ہے اللہ کے نبی ای المؤمنین افضل. اے اللہ کے نبی تمام مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے. اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے احسنہم خلقا. سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. میرے بھائیو اخلاق کی طرف بھی توجہ دو. اخلاق میں بڑی کمی ہے ہمارے. سب سے بہتر اور سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر. پھر صحابی نے دوسرا سوال کیا اے اللہ کے پیارے نبی سب سے سمجھدار مومن کون ہے. سب سے زیادہ سمجھدار سب سے زیادہ ذہین سب سے زیادہ ہوشیار مومن کون ہے. نبی اکرم نے جواب دیا
اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم لما بعده استعدادا.
سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی تیاری کرنے والا اولئک هم الاقیاس وہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. آج تو ہم سب ناسمجھ ہو گئے ہیں میرے بھائی. راجستھان کی گرمی بہت مشہور ہے. گرمی پڑتی ہے تو ہم اے سی چلاتے ہیں. گرمی پڑتی ہے ہم کولر چلاتے ہیں. کچھ نہیں تو پنکھا چلاتے ہیں.
سورج 9,30,00,000 میل دور ہے اس کے باوجود اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سوچو جب یہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر نہیں بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا.
1 میل یعنی 1.6 کلومیٹر 1.6 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا یہ سورج. غور کرو کہ سورج کی گرمی کا کیا حال ہوگا. الشمس من الخلق سمقدار میل.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹکنے تک کوئی کمر تک کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا
اور کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا.
اما عائشہ فرماتی ہے بخاری کی روایت ہے تُحشرون یوم القیامۃ عراتاً عراتاً غرلا.
قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے جب تم میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے تم سارے کے سارے لوگ ننگے پیر ہوں گے ننگے بدن ہوں گے غیر مختون ہوں گے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا قیامت کے دن بھی انسان اسی حال میں ہوگا کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا سارے کے سارے ننگے پیر ننگے بدن اور بغیر ختنے کے آئیں گے. اما عائشہ کا دماغ دیکھو. نبی اکرم قیامت کی بات کر رہے ہیں لیکن اما عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی میدان حشر میں جب سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو وہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور وہاں تو کوئی لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ الگ تو ہوگا نہیں, عورتوں کا ڈپارٹمنٹ الگ تو ہوگا نہیں. الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے پیارے نبی, جب قیامت کے دن میدان حشر میں مرد اور عورت سب اکٹھا ہوں گے اور آپ فرما رہے ہیں کہ سب ننگے ہوں گے, تو اے اللہ کے نبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, مرد عورتوں کو دیکھیں گی, مرد عورتوں کو دیکھیں گے, عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. اماں عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیو, ذرا غور کرو. میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو کہ کیا تصور تھا صفائی کا, طہارت کا, پاکیزگی کا, شرم و حیا کا, کہ اللہ کے پیارے نبی ذکر کر رہے ہیں قیامت کا, اللہ کے پیارے نبی ذکر کر رہے ہیں میدان حشر کا, لیکن اماں عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے, جب سارے لوگ ننگے ہوں گے تو یہ تو بڑی شرم و حیا کا مقام ہوگا, مرد عورتوں کو دیکھیں گے, عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. میرے پیارے نبی نے جواب دیا, عائشہ
الامر اشد من ذلك, قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا,
قیامت کے دن اتنی فرصت کہاں کہ کوئی دوسرے کو دیکھے. آج مسلمان عورت گھر سے پرفیوم لگا کر نکلتی ہے, ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہے جن کپڑوں کو نبی نے جہنم میں عورتوں کا کپڑا کہا, اور اس کا بغیرت بھائی اپنی بہن کو بائک پر لے کر جاتا ہے, اس کا بغیرت باپ اپنی بیٹی کو بے نقاب بے پردہ شیطانی لباس میں ملبوس کر کے گھر سے لے کر نکلتا ہے. سن لو, ایسے بغیرت مرد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا, آؤ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, ترمذی کی صحیح حدیث.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, تین لوگ ایسے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ کو دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا.
نمبر ایک, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر دو, والدیوس, اور وہ بغیرت مرد, وہ بغیرت شوہر, وہ بغیرت باپ, وہ بغیرت بھائی جو اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو بے پردہ گھر سے لے کر نکلتا ہے, اس کے جسم کی نمائش کرتا ہے, اس کے حسن کی نمائش کرتا ہے. وہ بغیرت انسان بھی قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ پاک و صاف کرے گا. اور نمبر تین, والمرأة المترجلة, اور وہ عورت جو مردوں کی نقل کرے, مردوں کے جیسا کپڑا پہنے, مردوں سے کندھے ملا کر, کیا حال ہوگا قیامت کے دن.
یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن تو تمہارا مال کام آئے گا, تمہاری اولاد کام آئے گا.
ارے کام آنا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا.
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ,
قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, انسان اپنی ماں سے بھاگے گا, ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی. ذرا سوچو ماں اور بچے میں کتنی محبت ہوتی ہے. ایک ماں سب کچھ سہ سکتی ہے, اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں سہ سکتی, اپنے بچے کی تکلیف نہیں سہ سکتی, لیکن قیامت کے دن ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا.
بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی, اللہ فرماتا ہے, یبتر المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, قیامت کے دن گنہگار انسان کہے گا, اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے, میرے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے, اے اللہ مجھے چھوڑ دے.
لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا, بیٹے کی جگہ باپ کو نہیں عذاب دیا جائے گا, اب باپ کی جگہ بیٹے کو نہیں عذاب دیا جائے گا. میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کرو, میری ماں بہنوں اس دن کی تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویڈیو کیمرہ 24 گھنٹے کے لیے آن ہے. دنیا میں کہیں ویڈیو کیمرہ لگا رہتا ہے تو انسان الرٹ رہتا ہے, ہوشیار رہتا ہے, کہیں کوئی غلط کام نہ ہو, ویڈیو کیمرہ سامنے ہو. ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ یا کسی بڑے شو روم میں چلے جاؤ تو وہاں لکھا رہتا ہے, یو آر انڈر سرویلینس, آپ کیمرے کی خفیہ نظر میں, کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب کیمرے کی طرف انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو چور بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں چوری کروں گا تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا.
دنیا کے کیمرے سے ہم سب بچتے ہیں, ڈرتے ہیں,
دنیا کا کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے, دنیا کا کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ریکارڈنگ کا ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جو کبھی فیل نہیں ہو سکتا.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.
میرے بندو, ہمارے اوپر نگرانی کرنے کے لیے ہم نے ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے,
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو تمہارے
ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, تمہاری ضرورت ہے آج اسلام کو, تمہاری ضرورت ہے آج محمد رسول اللہ کے دین کو, تمہاری ضرورت ہے آج کتاب و سنت کے منہج کو, اس مسلک کو, اس منہج کو آج تمہاری ضرورت ہے. کہاں گزر رہی ہے تمہاری جوانی؟ تمہارے موبائلوں پر تم کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ رات کو 12 بجے کمرہ بند کر کے تم جو گناہ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ جائے؟ نہیں, کل قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن جب ہمارا نام ہے اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو ہماری زبان سے یہ نکلے گا, مال ہے کتابی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. اے اللہ, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا نام ہے اعمال ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے. اس نام اعمال کے اندر تو کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے. 12 بجے رات میں لائٹ آف کر کے, کمرہ بند کر کے ہم نے جو گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اپنے باپ سے چھپا کر, اپنی ماں سے چھپا کر, اپنے بڑے بھائی سے چھپا کر, ساری دنیا سے چھپا کر ہم نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ حساب دینا پڑے گا میرے. اور اس دن اگر ہم خوش نصیب ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے اور ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو مت پوچھیے ہماری خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا ہوگا.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیا,
اے لوگو یہ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال,
انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر رہے گا. جاڑے کے دنوں میں فجر کی اذان جب صبح 5:30 پونے 6 بجے ہوا کرتی تھی اور مؤذن کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آیا کرتی تھی, الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں جب میرے کانوں میں آتی تھی
میں اپنی رضائی چھوڑ دیتا تھا, اپنا لحاظ چھوڑ دیتا تھا,
اپنا کمبل چھوڑ دیتا تھا, اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر میں مسجد میں آ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا.
ایک مسلمان عورت کہے گی, اے اللہ, سارا زمانہ فیشن کے چکر میں پڑا ہوا تھا,
لوگ فیشن کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن میں نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو لازم پکڑا, میں نے تیرے نبی کے دین کو لازم پکڑا, میں جب بھی گھر سے نکلی مکمل پردے میں نکلی, مکمل اسلامی حجاب میں نکلی, میں فیشن کی ہوا میں نہیں بہی,
انی ظننت انی ملاق حسابیا,
مجھے یقین تھا میری قربانیوں کا پھل بھی مجھے ملے گا, مجھے یقین تھا میرے عمل کا بدلہ ایک دن ضرور ملے گا.
فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ عیش و آرام کی جنت میں زندگی گزارے گا.
فی جنت عالیہ,
وہ جنت میں رہے گا, قطوفها دانیا, جنت میں اسے کسی پھل کی کمی نہیں ہوگی, جو پھل چاہیے وہ پھل جھک کر, وہ میوہ جھک کر اس کے قدموں میں آ گئے. اللہ فرمائے گا,
خذوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, کھاؤ میرے بندو, پیو میرے بندو, تم نے دنیا کی زندگی میں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی, آج تمہارے بدلے قدم ہیں, تم کھاؤ تم پیو.
لیکن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ہم نامراد لوگوں میں ہو گئے, ناکام لوگوں میں ہو گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کا نام ہے اعمال
اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم ہی نہ ہوتا، یا لیتھا کانت القاضیا، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ آج دنیا میں جب آخرت کی بات کرو تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب کیا آپ آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کسی نے دیکھی کیا؟ جہنم کسی نے دیکھی کیا؟ قیامت آئے گی تو دیکھ لیا جائے، مریں گے، مرنے کے بعد کام ختم۔
آج انسان یہ کہتا ہے کہ مریں گے مرنے کے بعد کام ختم، کل قیامت کے دن جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہی انسان کہے گا یا لیتھا کانت القاضیا،
کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کام نہیں آیا، دنیا میں میں اپنے مال کی بدولت بچ جاتا تھا، چھوٹ جاتا تھا، میرا مال مجھے پولیس سے بچا لیتا تھا، عدالت سے بچا لیتا تھا، قانون سے بچا لیتا تھا، لیکن اللہ کے قانون سے تمہارا مال تمہیں نہیں بچائے گا، اللہ کے عذاب سے تمہارا مال تمہیں نہیں بچائے گا۔ ما اغنا عنی مالیا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے میرا مال میرے کام نہیں آیا،
ہلاک عنی سلطانیا،
میری سلطنت، میرا پاور، میری حکومت آج اس سے ختم ہو گئی، دنیا میں میرا پاور چلا کرتا تھا، میری گاڑی جب کسی گاؤں سے گزرتی تھی لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج اس سے کوئی ڈرنے والا نہیں، مجھے کوئی سلامی دینے والا نہیں۔ اللہ فرمائے گا خزو ہو پگلو، فرشتوں پکڑ لو اس تمبک کو، باندھ تو اس کو زنجیروں سے۔ میرے بھائیو وہ دن ہم سب کو دیکھنا ہے، آخرت کی وہ گھڑی ہم سب کے سامنے آنی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری خواتین کو، ہماری ماں و بہنوں کو بھی اسلامی طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلام نے جو زیور عطا کیا ہے، جو شرم و حیا کا زیور ہے، اے اللہ اس زیور سے ہم سب کو، اپنے گھر کی عورتوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس میں دور دراز سے جو بھی مہمان آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی، جو جامعہ سلفیہ بنارس سے الحمدللہ عالمیت اور فضیلت کی ڈگری جنہوں نے حاصل کی،